الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. جیسے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہی پر ہیں ابھی بھی، اور ہم نے سوچا تھا کہ آج کی نشست میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن کسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے. الحمدللہ مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع ملا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے. ویسے تو ہمیشہ الحمدللہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن ابھی کسی اور پوائنٹ آف ویو سے، کسی اور نظریے سے پڑھا. اور جب ان کے بارے میں پڑھتے جا رہے تھے تو دل اتنا بھر آیا اور دل کی عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے. اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے تو صحابہ کرام کی کیا حالت ہوگی. ہم جس نیت کے تحت اور جس مقصد کے تحت یہ پڑھ رہے ہیں سیرت، اللہ کرے کہ وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے. یقین جانیے کہ ہمیں صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ ہم یہ سیرت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ایمان، وہ ولولہ، وہ جوش تازہ ہو، ان کی سیرت کو ہم اپنانے والے بنے. جس طرح سے زندگی کے ہر گوشے پر انہوں نے نظر رکھی تھی اور ہر جگہ اصلاح کی کوشش کی عمر رضی اللہ عنہ نے، ہم بھی زندگی کے ہر گوشے پر اسی طرح سے نظر رکھنے والے بنے. ہماری زندگی کا کوئی خانہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت سے خالی نہ ہو. سفر میں، حضر میں، بزنس میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، گھر میں، باہر، ہر جگہ ہمیں صرف فکر اس بات کی ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، جیسے کہ صحابہ اکرام نے زندگی گزاری. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا ان کے سامنے آئی لیکن انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی. دنیا کو صرف اس حد تک لیا جس سے ان کا گزارا ہو سکے، اور اصل ان کا کام تھا کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے. جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ انہیں اتنا وقت کیسے مل جاتا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہوتا ہے وہ لے کر رہتا ہے. اس لیے جب ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اور وقت ایک بہت اہم قیمتی سرمایہ ہے آج ہمارے پاس، اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم اسے کتنا ضائع کر دیتے ہیں. کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر کھانے بنانے میں اور بلا وجہ کی گپ شپ میں، لغویات میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اگر وہی وقت ہم یہ دین کے کاموں پر لگاتے یا امت کی اصلاح کے لیے لگاتے، اور یہ تڑپ اور یہ طلب ہر دل میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں. اسے اپنی امت کی اصلاح کا کام کرنا ہے اور خصوصاً نوجوان طبقے پر کام کرنا ہے. یقین جانیے آج ہمارا جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے، ہمارے یہ نوجوان بچے، ہماری یہ آنے والی نسل، انہیں کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. کیونکہ ہماری تو گزر گئی، اب یہ آنے والی جو نسل ہے یہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والی بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے دور میں جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں، جو ان کا ذہن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سورسز دیے ہیں، جو سورسز آج ہماری نوجوان نسل کو حاصل ہیں، جو ذرائع، جو فیسلٹیز، وہ پچھلے دور میں ہمیں نہیں تھی، تو ان سورسز کو وہ دین کے کام میں استعمال کرنے والے بنے. اگر ہماری صحیح رہنمائی حاصل ہوئی ان کو، یعنی آج کی امت کو، نوجوانوں کو، تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ ضرور یہ لوگ وہ کام کرنے والے بنیں گے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم ضرور اپنے بچوں کو بامقصد زندگی گزارنے والا بنائیں. جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی سنہری موقع ہے. جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، گو کہ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا ہے، ابھی بھی ہم سمجھا سکتے ہیں ان کو، لیکن جو بچپن میں جو بات سکھائی جاتی ہے اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے. اپنے بچوں کو ہمیشہ بامقصد زندگی گزارنے والا بنائیے. ہمیشہ ان کو یہ احساس دلاتے رہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. ہمارے بچوں کو ہمیں ایک گول دینا ہے، ایک نصب العین دینا ہے کہ تمہیں اس امت کے لیے، خود اپنے لیے بہت کچھ کام کرنا ہے. تمہاری زندگی اس طرح سے رائے گا نہیں جانی چاہیے. تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور تم اپنی اس زندگی کے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے. جو کچھ کر سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل آج امت مسلمہ کے لیے، انہیں ہمیں اس پر ابھارنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، اور اللہ کرے کہ ہماری نوجوان نسل کے اندر
یہ صحابہ کرام جیسی خوبیاں پیدا ہوں، اور ایسے عمر، کئی سارے عمر اور کئی سارے صحابہ جو کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں ایسی سیرت والے بچے پیدا ہوں انشاءاللہ. تو ہم پڑھ رہے تھے ان کی سیرت کے بارے میں، اصل میں ان کی شہادت کا واقعہ پڑھ کے اتنا دل بھر آیا کہ کچھ ہمت نہیں ہو رہی، ایسے لگ رہا ہے اب لیکن ہمیں تو اپنے اندر ہمت پیدا کرنا ہے اور ہمیں سیکھنا ہے ان واقعات سے بہت کچھ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمارے دلوں کو مضبوط کرے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم ان کے علمی خدمات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے علم کو فروغ دیا، اور جگہ جگہ انہوں نے علم کے ایسے گہوارے بنا دیے الحمدللہ ہر شہر کو، اور ہر شہر میں انہوں نے اس طرح سے مدارس قائم کیے، مسجدیں تعمیر کروائی، جس کی وجہ سے علم بہت فروغ پاتا رہا ماشاءاللہ. اور دیکھیں یہی چیز ضروری ہے، کیونکہ ان کا یہ جو جملہ تھا بہت مشہور جملہ ہے کہ وہ شخص جو برائیوں کو نہ جانتا ہو ایسا شخص بیکار ہے. یعنی کسی بھی شخص کی عقل مندی یہ ہے یا تقاضا یہ ہے اس کا کہ وہ برائیوں کو جانے تاکہ ان برائیوں سے وہ بچ سکے، وہ محفوظ رہ سکے. ان کا بہت مشہور جملہ ہے یہ جو ہم ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بیکار کرا دی کہ جو برائیوں کو نہ جانتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو معلوم ہی نہیں کہ برائیاں کیا ہیں تو پھر بھلا وہ اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے. تو لہٰذا وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو سود کا علم نہ رکھتا ہو وہ ہمارے پاس نہ آئے، یا ہمارے بازار میں کاروبار نہ کرے، یا پھر جو برائیوں کے بارے میں نہ جانتا ہو وہ کبھی اچھائیوں کو پھر اپنا نہیں سکتا اور برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی اور علم کو بہت زیادہ فروغ دیا، اور اس کے لیے ان کی جو کوششیں تھیں وہ ہمیں دیکھنی ہوگی، کیونکہ آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ علم کو عام کیا جائے، جگہ جگہ علمی مدارس ہوں. اور مجھے تو لگتا ہے اگر مدارس نہ بھی ہوں تو ہم ہر گھر کو مدرسہ بنا لیں، ہر گھر میں کچھ اس طرح سے انتظام ہو جہاں پر لوگ آ کر دین کا علم سیکھیں، ہر گھر میں تجوید کی کلاسز ہوتی ہو، ہر گھر میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہو، ہر گھر میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کلاسز ہوتی ہوں، اور ہر جگہ کم از کم جو ہمارے بیسک جو فقہی مسائل ہیں جس پر ہماری عبادات کا انحصار ہے، جس پر ہماری عبادات ڈیپینڈس ہیں، جیسے طہارت ہو گئی، یا نماز کیسے ہم پڑھیں، نماز کن چیزوں کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، وضو کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ جو بالکل بیسک مسائل ہیں ہمارے جس کا علم ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، تو اس کا تو علم ہر گھر میں ہوتا رہے، ہر گھر میں یہ کلاسز چلتی رہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ منورہ کو علم کا گہوارہ بنا دیا. کہا جاتا ہے کہ چونکہ مدینہ دار الخلافہ تھا اور چونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو سارے مسائل کا حل یا سارے جو مسائل تھے وہ یہیں پر آتے تھے، اور پھر یہیں سے پھر اس کا حل تلاش کیا جاتا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا اور ان کے پاس پہنچتا مسئلہ، تو وہ صحابہ کرام کو جمع کرتے، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، جو بھی پریشانیاں تھیں ان پریشانیوں کا حل ڈھونڈا جاتا، اور کوئی پریشانی، کہا جاتا ہے کہ کوئی پریشانی ایسی نہیں آئی یا کوئی نیا جدید مسئلہ ایسا نہیں آیا جس کا حل نہ نکالا گیا ہو. سبحان اللہ، اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے جو ہمیں سب کو یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اچھا بس اللہ کے رسول تو دنیا سے جا چکے، وفات پا چکے، ابوبکر صدیق بھی وفات پا چکے، اب انہوں نے جو فیصلے کر دیے تھے بس اتنے ہی فیصلے ہم کو کرنا ہے، یعنی اب فتووں کی ضرورت نہیں ہے، جو نئے مسائل درپیش ہیں ان کے مسائل کا حل چونکہ اللہ اور اس کے رسول بتا کر بس چلے گئے تھے، اور جو مسائل کا حل نہیں بتایا اب ہم اس پر وہیں ختم کر دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اجتہاد کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا. جو نئے نئے مسائل آ رہے تھے کیونکہ اسلامی فتوحات بڑھتی گئیں، تو ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کرتے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈا کرتے تھے. اور آج جو ہمارے اوپر جمود طاری ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اوپر ہم بس ڈیپینڈ ہم ہو گئے، اور ہم نے اب یہ سوچ لیا کہ بس جتنے فتاوی آ چکے اتنے کافی ہیں، اب اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں، اور اب نئے نئے جو مسائل آ رہے ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. تو ہم نے دین کو ایک طرح سے اسٹک کر دیا، بند کر دیا، روک لگا دی اس پر، جبکہ دین اسلام، دین فطرت ہے، یہ ہر دور کے لیے ہر مسائل کا حل پیش کرتا ہے، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. تو اگر ہم صرف اکتفا کر کے بیٹھ جائیں اور ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کہ بس ہمارے جو پرانے علماء نے جو فتوے دے دیے بس وہی کافی ہیں، اور آج کے دور میں آپ کوئی ایسے عالم ہو ہی نہیں سکتے کہ اب وہ نئے مسائل کا حل پیش کر سکیں، تو یہ بہت ہماری غلط سوچ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا الحمدللہ. ان کا جو وقت گزرتا تھا وہ معاشرے کی اصلاح اور اس میں علم کے فروغ کے لیے گزرتا تھا. انہوں نے جو ہے ایسے لوگوں کو اپنے پاس زیادہ تر بلا رکھا تھا جن کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ یہ علم میں بہت معلومات رکھتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں تربیت دی عمر رضی اللہ عنہ نے. اور جب ایسے لوگوں کو تربیت ملی، جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ رہے، تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ پھر آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک طرح سے روشنی کا مینار بن گئے. کیونکہ جو آنے والے لوگ تھے، جو آنے والی نسلیں تھیں، انہوں نے ان لوگوں سے سیکھا. اور یہی علم اسی طرح سے پھلتا اور پھیلتا ہے، اور اس طرح سے بڑھتا ہے، اور اسی طرح سے محفوظ بھی رہتا ہے. لیکن یعنی علم کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ آنے والوں کو، نئے آنے والوں کو اس کی تعلیم دیں، اس علم کو آگے پہنچائیں. اور پھر اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ ندر اللہ امرا سمع منا حدیثا فرب مبلغہ او امن سامع، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا، پھر اسے دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ بہت سارے سننے والے سنانے والوں سے بہتر ہوتے ہیں. تو میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ آگے دوسروں کو سنائیں، تو یہ علم اس طرح سے اس کا سلسلہ چلتا رہے گا الحمدللہ، اسے اسٹپ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح سے علم پھیلتا رہتا ہے. تو اب ان کی اسی بصیرت کی وجہ سے، جو انہوں نے علم کے لیے جو کوششیں کی عمر رضی اللہ عنہ نے، ایک ایسی سوسائٹی ماشاء اللہ ڈیولپ ہو گئی جو ایک طرح سے علم میں مکمل تھی. یعنی جو ہم کہتے ہیں 100% لٹریسی، جیسے کہ کچھ اسٹیٹس کا ہمارے پاس جب ریشو آیا، رپورٹ آئی سچر کمیٹی کی، کہ کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں انڈیا کی جہاں پر 100% تعلیم ہے. اس زمانے میں مدینہ یہی دراصل علم کا گہوارہ تھا، 100% لٹریسی وہاں پر تھی. یعنی سارے لوگ تعلیم یافتہ تھے ماشاءاللہ، ہر کوئی پڑھنا لکھنا جانتا تھا، اور صرف پڑھنا لکھنا نہیں بلکہ اپنی اپنی فیلڈ میں وہ لوگ سب ماہر مانے جاتے تھے. اب آپ سوچیں کہ کیا حال ہو گیا ہوگا مدینہ کا. ان کے 10 سالہ دور خلافت میں ان کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاتی خصوصیات دی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو، یعنی جو ان کا فہم تھا، ان کی بصیرت تھی، ان کے جو علم تھا، اس کی وجہ سے مدینہ قرآن کا سب سے مین گڑھ بن گیا، جہاں قرآن کی تعلیم کے لیے لوگ آتے. حدیث، فقہ اور شریعت کے تعلق سے جتنے امور تھے، یعنی شریعت جو ہمارا، یعنی ہمارے دین اسلام میں جو شریعت ایک اہم، سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوا اسی لیے، قرآن اور حدیث مل کر شریعت بناتے ہیں. تو یہ تمام علوم میں سب سے پہلے نمبر پر مدینہ کا نمبر آتا ہے. کیوں؟ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوششیں اس کے لیے اتنی زیادہ کی. تو کہا جاتا ہے کہ 200 صدیوں تک، یعنی 200 سال تک، سب سے بیسٹ پلیس اگر کوئی رہی علم کے لیے تو وہ مدینہ رہا. اس کے بعد پھر اور مزید بڑھتا گیا. اس کے بعد پھر مکہ میں بھی بہت زیادہ کوششیں ہوئیں، پھر کوفہ، بصرہ، دمشق، اور یہ جو آس پاس کے علاقے تھے جو مسلمان فتح کرتے گئے، پھر وہ بھی علم کے گہوارے بن گئے ماشاءاللہ. اسپین، پھر مدینہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کا گہوارہ بن گیا تھا. اور خصوصاً جو پہلے صحابہ کرام تھے، جو سابقون الاولون تھے، ان کو، کچھ لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ ہی میں روک رکھا تھا. عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ جو سابقون ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں صحابہ کرام، ایسے جو کہ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، علم میں بھی آگے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق سے کچھ احادیث بھی نقل ہوئی ہیں، تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو مدینہ میں روک رکھا. کیوں؟ کیونکہ مدینہ مین سینٹر مانا جاتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مشورے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے جن کا بہت زیادہ علمی پایا بلند تھا، سمجھے، علمی لحاظ سے اور ویسے مرتبے کے لحاظ سے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ اکرام آتے ہیں، زبیر بن عوام ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو ان تمام صحابہ اکرام کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا تھا، اور وہ ان سے بہت زیادہ مدد لیتے. ان کو خاص طور سے اس پر انہوں نے مامور کر رکھا تھا کہ جو بھی ایسے مسائل ہیں اس پر بیٹھ کر مشورہ کرے اور ان مسائل کا حل ڈھونڈے. اور پھر ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل حال ہیں. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 130 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ مفتی کے منصب پر فائز تھے ماشاءاللہ، صرف مدینہ میں. آپ سوچیں تو مدینہ کتنا بڑا شہر بن گیا تھا. ابو محمد ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر ان تمام صحابہ کرام کے فتووں کو جمع کیا جائے تو ہر صحابی کی اس کے اپنے فتووں پر مشتمل ایک الگ سے زخیم، یعنی بہت بڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا، کسی کو انہوں نے فارغ نہیں بیٹھنے دیا. ہر ایک کی صلاحیت کو پہچانتے تھے اور اس کو اس کام پر مامور کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کی جو حسن تدبیر تھی، یعنی الحمدللہ جو معاملہ فہمی تھی اور اس کو احسن طریقے سے حل کرنا، یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. عبداللہ بن عباس کی ایک روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کو قرآن پڑھاتا تھا، اس جماعت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور میں منا میں عبد الرحمن بن عوف کی جو رہائش گاہ تھی، جو رہنے کی جگہ تھی، وہاں ان کا منتظر تھا، جبکہ عبد الرحمن بن عوف حج کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کا آخری حج تھا. اب کیا ہوا کہ وہاں پر یہ جب آخری حج کے دوران کچھ لوگوں نے آ کر مشورہ دیا اور کچھ خلافت کی بات کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میں ابھی خطبے میں جا کر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں کی ایسی ہمت کی ہوئی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ اے امیر المومنین، یہاں عام لوگ آئے ہیں حج میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی بات کا غلط مطلب لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے انتشار پھیل سکتا ہے. آپ مدینہ جا کر بات کریں، مدینہ علم کا گہوارہ ہے، وہاں کے لوگ آپ کی بات کو سمجھ سکیں گے اور اس کے مطابق عمل کر سکیں گے. سبحان اللہ، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ پورا کا پورا شہر علم کا گہوارہ بن گیا تھا، یعنی وہاں پر عام لوگوں کو بھی اگر آپ کوئی ایسی بات کہے تو وہ لوگ سمجھدار تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ تعلیم یافتہ لوگ تھے. تو اس لیے آپ دیکھیں، بات کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، جو لوگ علم سیکھتے ہیں، اور خصوصاً دین کا علم کی بات میں یہاں پر کر رہی ہوں، ان کے اندر وسعت نظری پیدا ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کا ویو ہے، وہ بدل جاتا ہے، وہ بڑے ذہن کے مالک، بڑے دل کے مالک بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں پر نہیں لیتے. تو لہٰذا علم کی بات بالکل ہی الگ ہے. بہرحال یہ جو مدینہ کو انہوں نے علم کا گہوارہ بنا دیا، اور اس کے تعلق سے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ ان کی جو تعلیمی اصلاحات تھیں، یعنی انہوں نے جگہ جگہ جو اصلاح کا کام کیا تعلیم کے تعلق سے، وہ مدارس پر گہری نظر رکھتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو مدارس ہے جہاں سے لوگ علم حاصل کرنے آتے ہیں، اس کا معاشرے پر بہت اثر پڑتا ہے. اور جہاں جہاں فتوحات ہوئی، جہاں جہاں مسلمان علاقوں کو فتح کرتے چلے گئے، وہاں وہاں انہوں نے یہ مدارس قائم کروائے اور اپنے صحابہ کرام کو وہاں بھیجا، اور پھر یہ مدینہ میں رہنے والے لوگ ہی جگہ جگہ جا کر دوسروں کو سیراب کرتے رہے، اور یہ علم کا چشمہ اسی طرح سے الحمدللہ سرسبز و شاداب رہا. یہ علم کا چشمہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا، جس کی وجہ سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے، لوگ اس سے علم حاصل کرتے رہے. پھر خاص طور سے عمر رضی اللہ عنہ جو توجہ دیتے تھے کہ جو ریورٹ لوگ ہیں، ان کی تربیت اور ان کے دینی مسائل سمجھانے پر خاص طور توجہ دیتے تھے. ایسے علاقے جہاں جو مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اور وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے ابھی نئے نئے، ان کی تربیت پر انہوں نے خاص دھیان دیا. پھر مدینہ میں انہوں نے خاص طور سے جو علم اور فکر میں جو لوگ آگے تھے، ان لوگوں کو پھر وہ ایک بعد دیکھ رہے، ایک کے بعد ایک، بصرہ، کوفہ، یہ جو نئے نئے شہر آباد ہوئے تھے یا جہاں جہاں نئے نئے مدارس کھلے تھے، وہاں پر وہ صحابہ کرام کو بھیجتے رہے. پھر اس میں خاص طور سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ جب یہ صحابہ کرام مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں گئے، اور پھر وہاں پر لوگوں نے ان سے علم سیکھا، تو یہی وہ علم جو آگے بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا، جیسے تابعین اور تبع تابعین میں، اور اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. اور اسی بنا پر جو آپ کو یاد ہوگا کہ فقہ سبا بہت مشہور ہوئے، مدینہ کے جو فقہ سبا تھے ان کو ایک الگ ہی مقام حاصل تھا. جو سات مشہور فقہ ہوئے وہاں کے مدینہ کے، ان کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا، جن کا علم پائے کا علم مانا جاتا تھا، اور وہ بہت مشہور ہوئے. تو یہ انہیں کے دراصل پیداوار تھے، کیونکہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی کوششیں تھیں، اس کی وجہ سے ہی بعد میں یہ ایسے عظیم فقہ پیدا ہوئے جن کی بات مانی جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا. یہ لوگ علم کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے، حجاز سے سفر کر کے آتے لوگ یہاں پر علم سیکھنے کے لیے. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے خود کے فتوے بھی بہت زیادہ تھے، یعنی خود عمر رضی اللہ عنہ کتاب اور حدیث میں بہت زیادہ فہم و بصیرت رکھتے تھے، لہٰذا وہ خود فتوے بھی دیا کرتے تھے. پھر ان کے زمانے میں جو مدارس زیادہ مشہور ہوئے، مکی مدرسہ، یہاں پر بھی انہوں نے اس کو بہت آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مکہ کو اپنا گڑھ بنا لیا، یعنی وہاں پر وہ علم کو پھیلایا کرتے تھے. اسی بنا پر ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بہت مشہور ہوئے. اور اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں جو مدرسہ جو بہت زیادہ مشہور ہوا، اس کے روح رواں عبداللہ بن عباس تھے. اور عبداللہ بن عباس کو کس کے انڈر میں رہ کر یہ سب الحمدللہ یہ مقام حاصل ہوا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کے انڈر میں رہ کر، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت آگے بڑھایا. یہ ایک نوجوان سے صحابی تھے، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کتاب کی تاویل سمجھائے، یعنی وہ تفسیر میں آگے بڑھیں. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے مدارس سے اس کا موازنہ کریں، کمپیئر کریں، تو آج ہمارے مدارس کا کیا حال ہے اور اس زمانے کے مدارس کا کیا حال تھا؟ آپ دیکھیں، سب سے پہلی وہ توجہ قرآن اور حدیث پر دیتے تھے، اور پھر ان کے ذہن بالکل ایسے تنگ ذہن نہیں تھے کہ بس ایک ہی، جیسے مثال کے طور پر مکہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ عطا بن رباح جو بہت مشہور ہوئے ہیں، یہ بھی عبداللہ بن عباس کے اسٹوڈنٹس میں سے آتے ہیں. پھر مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، سعید بن مسیب ہیں، یہ تمام لوگ بہت مشہور ہوئے ہیں تفسیر میں.
اس میں سے کچھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈینٹس تھے، کچھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈینٹس تھے، اور کچھ اور دوسرے صحابہ کرام کے اسٹوڈینٹس تھے. مسروق بھی ہم کو نام ملتا ہے، اور بھی بہت سارے ابن شہاب زہری ہیں حدیث میں، ہم بہت سارے نام آپ کو ملیں گے. تو اب دیکھیے، یہ کبھی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، ان کی رائے مختلف ہوتی تھی، اور لوگ ان سے بھی جا کر فتویٰ پوچھتے تھے، دوسروں سے بھی فتویٰ پوچھتے تھے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، کیونکہ دونوں بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ہی فتویٰ دیتے تھے. ان کی اختلاف رائے تو ہوتی تھی، لیکن کبھی ان کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوا، یا دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کبھی کوئی زہر نہیں اگلا. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر آج کے ہمارے مدارس دیکھ لیجئے کہ مدارس کا کیا حال ہے. آپ جب تک کہ عالمہ فاضلہ نہیں کہلا سکتے، آپ کو کوئی سند نہیں مل سکتی. یعنی آپ کہیں چار سال، سات سال، چھ سال رہ کر پڑھیں، تبھی آپ کو عالمہ کہا جائے گا. اور جیسے بہت ہی حیرت بھی ہوتی ہے کہ لاسٹ ایئر کی بات ہے، جیسے ہم لوگوں نے وہاں پر اکولا میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، فہمہ قرآن انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنایا ہے سمجھے. تو الحمدللہ پہلا بیچ ہمارا وہاں کمپلیٹ کر چکا ہے اپنا کورس، جس میں قرآن کی تفسیر ہے، تجوید ہے، لفظی ترجمہ ہے، اور تمام جتنے بھی جو ضروری فقہی مسائل ہیں وہ تمام کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور گرامر ہے، ہلکی سی گرامر ہے بس، بہت زیادہ نہیں. اور تیسواں پارا حفظ بھی ہے الحمدللہ. کچھ لوگوں نے بعد میں مجھے کسی سے پتا چلا کہ لوگ کہتے کہ نہیں، ہمیں یہاں نہیں کرانا ہے ہماری بچی کو کورس. پوچھے گئے کہ اچھا بھائی، کیوں نہیں کروانا ہے آپ کو یہاں پر؟ تو کہنے کہ یہاں کے پڑھنے والے عالمہ نہیں کہلاتے ہیں، ہم کو ایسی جگہ کروانا ہے جہاں پڑھ کر ہماری بچی عالمہ کہلائے. اب دل میں ہی دل میں اور ویسے ہی مطلب ہنسی بھی آئی کہ آپ دیکھیں بھلا ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالمہ کہیں؟ ہم تو اسٹوڈینٹس آف نالج ہیں، ہم سب طالب علم ہیں. کوئی بھی شخص عالم، بڑے سے بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے پر ایک علم والا رکھا ہے. ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم بہت بڑی عالمہ ہیں یا ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے. ہم تو سب طالب علم ہیں. تو ہم نے ہمارے جہاں ہم یہ کورس کرواتے ہیں وہاں ہم نے یہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا کہ آپ یہاں سے یہ کورس کمپلیٹ کر کے الحمدللہ آپ نے پورے قرآن کی مکمل تفسیر بھی پڑھ لی، ترجمہ بھی پڑھ لیا الحمدللہ، پوری تجوید بھی آپ نے مکمل کر لی، تمام فقہی مسائل بھی آپ نے پڑھ لیے، جو تھوڑا بہت گرامر ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لیا، ایون تیسواں پارا بھی آپ نے حفظ کر لیا، پھر بھی آپ عالمہ نہیں کہلا سکتے. ہم نے یہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا ہے. تو لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی، یعنی لوگ چاہتے کہ عالمہ بنے. کچھ مدارس کی تعلیم ایسی کہ وہاں پر سوائے گرامر کے صرف اور نحو پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اصل تعلیم پیچھے چلی گئی، اور بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، بس شرحوں پر شرحیں لکھی جا رہی ہیں اور شرحوں پر شرحیں پڑھائی جا رہی ہیں. یعنی ایکچوئل جو حدیث کی کتاب ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ جو علماء نے اس پر شرحیں لکھی ہیں، یعنی اس کو جو ایکسپلین کیا ہے اس کو شرح کہتے ہیں. تو وہ ایکسپلین کی ہوئی کتابیں علماء کی وہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ایکچوئل قرآن اور حدیث بہت کم پڑھایا جاتا ہے. اور عربی جملوں پر اتنا زور دیا جاتا ہے، تو ہمیں عربی زبان تھوڑی سیکھنی ہے. ہم عربی، یعنی ہم لوگ تو عرب میں پیدا ہوئے نہیں، ہم ویسی عربی اہل زبان کی طرح تو نہیں بول سکتے. ہم کو تو اصل جو سیکھنا ہے وہ قرآن کی عربی سیکھنا ہے، کہ ہم کو قرآن سمجھ میں آ جائے بس. تو اتنی ہی کوشش کی گئی. تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ آج کے ہمارے مدارس کا اگر ہم موازنہ کریں تو ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس دور کے مدارس کیسے تھے، اس دور کے علماء کا کیا حال تھا. ایون اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی کوئی فتویٰ دیتے، اور چونکہ یہ استاد تھے، لیکن ان کے شاگرد اگر کچھ اور سوچ کر کچھ اور فتویٰ دیتے تو عبداللہ بن عباس نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی. تو یہ صحابہ کرام کا الحمدللہ آپس میں آپ دیکھیں کہ یہ وسیع النظری، یہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا ادب پایا جاتا تھا. اور اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو الحمدللہ بہت شہرت ملی، وہ حدیث میں، فقہ میں، قرآن کی تفسیر میں اور ادب میں ماہر مانے جاتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت زیادہ آگے بڑھایا الحمدللہ. اور کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس سے کہا کرتے تھے کہ اے غوطہ خور، غوطہ لگا. یعنی قرآن کے بارے میں جب کوئی سوال کرنا ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے کہ اے غوطہ خور، غوطہ لگا. غوطہ خور جو ہے، یعنی جو غواص ہوتا ہے، جو سمندر میں جا کر اندر کچھ تلاش کرتے ہیں، ڈیپلی اندر جا کر، ان کو غوطہ خور کہا جاتا ہے. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو جو کوئی باریک چیز ڈھونڈنے کے لیے نیچے جاتے ہیں سمندر میں، بہت ہی ڈیپ، تو ان کو غوطہ خور کہا جاتا ہے. تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت زیادہ آگے بڑھایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو علم میں بہت آگے بڑھایا. کہا جاتا ہے کہ اکثر ان کے ارد گرد بدری صحابی رہا کرتے تھے، اور انصار میں سے بھی جو نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے بہت زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارا تھا، ان کو بھی وہ خصوصی اہمیت دیتے تھے. مدینہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے بہت شہرت پائی اور بہت زیادہ وہ علم رکھتے تھے. ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں فتوے جاری کرنے کا کام سونپ رکھا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ بہت بڑا آنر ہے. پھر بصرہ میں انہوں نے ایک بہت بہترین مدرسہ قائم کیا، کوفہ میں، بہت سارے ایسے شہر تھے جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے مدارس قائم کیے. کہا جاتا ہے کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ جن کو بہت بہترین تلاوت کرنی آتی تھی، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انہیں لہن داؤدی سے حصہ دیا گیا ہے، تو جب بھی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ مدینہ آتے تو عمر رضی اللہ عنہ سے تلاوت سنتے تھے، اور کبھی کبھی تلاوت سنتے سنتے رو پڑتے تھے، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور بہت اچھی طریقے سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ اسپیشلی ان کو قرآن کی تعلیم کا کام سونپ رکھا تھا کہ تم جا کر قرآن کی تعلیم لوگوں کو دو. کہا جاتا ہے کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ حالانکہ وہ گورنر بھی تھے، اپنے کام میں انتہائی مصروف رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کی تعلیم کا کام جاری رکھا. سفر ہو یا حضر، ہر وقت وہ اشاعت قرآن میں لگے رہتے تھے. انس بن مالک کہتے کہ مجھے ابو موسیٰ شریف نے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو انہیں اشعری کو کس حالت میں چھوڑا؟ میں نے کہا میں نے انہیں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے چھوڑا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بڑا دانا آدمی ہے، مگر تم اسے یہ بات نہ بتانا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ انہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کے پیچھے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے یہ بات نہ بتانا کہ میں نے تعریف کی ہے. کتنی ان کو فکر تھی، یعنی لوگوں کی کتنی خیر خواہی کرتے تھے، کس حد تک خیر خواہی کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو ان کی تعریف سامنے کر دی جائے تو بعض وقت ہو سکتا ہے انسان پھول جائے اور اس کو غرور اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس لیے کہا کہ اسے نہ کہنا. کہا جاتا ہے کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے نکلتے تو جہاد کے دوران بھی جو سپاہی ہوا کرتے تھے ان کے اندر دین کی تعلیم کام کرتے، انہیں فقہ سکھاتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کے ساحل پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور مؤذن نے ظہر کی اذان دی، لوگوں نے وضو کیا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. جب لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ گئے اور نماز عصر کا وقت آ گیا، مؤذن نے پھر عصر کی اذان دی، پھر اس کے لیے اٹھے اور کہا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ لوگ جو ہے دوبارہ وضو کر رہے تھے اور وہ سفر میں تھے، یعنی ایک طرح سے سفر جہاد تھا، تو لوگوں نے جب دوبارہ وضو کیا تو ابو موسیٰ شریف نے اس وقت ان کو فقہ سکھائی کہ جب تمہارا پہلا وضو قائم اور برقرار ہوتا تو تمہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جہاد میں بھی دین کی تعلیم دی جا رہی ہے. الحمدللہ، کتنا بہترین الحمدللہ ہمیں نظام ملتا ہے ہمارے دین کا، اور کیسے بہترین صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کیسے علم کو فروغ دیا ہر طرح سے. کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مامور کیا تھا گورنر کے عہدے پر، ان کی جو علمی کوششیں تھیں وہ رنگ لائیں. انہوں نے اپنے آنکھوں کے گرد خود جو علماء اور حفاظ کی تعداد دیکھی جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور ان سے تلاوت قرآن سیکھی اور فقہ سیکھا، وہ 300 لوگ تھے. اب آپ سوچیں کہ صرف ابو موسیٰ شریف کے شاگرد 300 ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، جنہوں نے فقہ سیکھی، اور جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور ساتھ میں اس کے بارے میں اس کی جو مین مین باتیں تھیں، یعنی قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، اس کو جانا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک شخص کی کوشش اتنی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کتنے ایسے افراد ہو سکتے ہیں جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہوتے تھے ان کو دین کی تعلیم اور تربیت سے وہ انہوں نے جو ہے ان کو سرفراز کیا، اور کوفی مدرسہ قائم ہوا، بہت سارے لوگ وہاں آ کر کوفہ میں سیکھا کرتے تھے، وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. کہتے تھے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ ایک شخص سے میں مل کر آ رہا ہوں جو کہ صحابی رسول ہے، اور وہ قرآن کے بارے میں اپنی مرضی سے بات کہتا ہے اور اس طرح سے باتوں کو آگے پھیلاتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہو گئے، جب پوچھے کہ کون شخص ہے تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود، تو کہا کہ وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ ہم سب میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے، اور انہوں نے وہ خود کہا کرتے تھے کہ کوئی آیت جو نازل ہوئی تو ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں، ہر آیت کا مجھے علم ہے کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا تھا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کمزور سے دبلے پتلے سے شخص داخل ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جیسے ہی دیکھا تو ان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظرف ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے، یہ بڑا کشادہ ظرف ہے جو علم سے لبریز ہے. ظرف برتن کو کہتے ہیں، اور وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. تو کوفی مدرسہ جہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تعلیم کا اثر تھا، کہا جاتا ہے کہ دوسرے تمام مدارس کی نسبت اس مدرسے کے جو فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے جنہوں نے یہاں سے سیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ لوگ تھے. بہت زیادہ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تعلیم حاصل کی، اور یہ مدرسہ بہت زیادہ دیر تک قائم رہا کیونکہ ان کے شاگرد بہت زیادہ تھے. اور یہ عبداللہ بن مسعود سب سے زیادہ کس سے متاثر تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے. یعنی جتنے صحابہ کرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ ابو موسیٰ شریف ہوں، چاہے وہ انس رضی اللہ عنہ ہوں، چاہے وہ عبداللہ بن مسعود ہوں، یہ سب لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم نے عمر رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ سیکھا. اب آپ سوچیں کہ ایک شخص، اور اس ایک شخص کے اثرات کہاں کہاں جا رہے ہیں آپ سوچیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے اثرات.
اور جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں احادیث پڑھی تھی بخاری کی کہ سب سے زیادہ بڑا جو کرتا ملا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا, تو جس سے دین مراد لی گئی کہ ان کو دین کا علم, اس کا فہم, اس کی بصیرت سب سے زیادہ ملے گی. اور پھر یہ بھی ہم پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو برتن سے میں نے دودھ پیا اور جو دودھ بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا, جس کی وجہ سے وہ تمام ناخنوں میں سب میں زندگی دوڑ گئی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا کہ علم. یعنی علم سب سے زیادہ کس کو ملا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ عمر رضی اللہ عنہ کو. خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 70 سے زیادہ سورتیں سنی ہیں. اللہ کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوب جانتے تھے کہ مجھے کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ نصیب ہوا, لیکن میں ان سب میں سے افضل نہیں تھا. تو یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسروق کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں میں عبداللہ بن مسعود کا تذکرہ ہوا تو میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ تم قرآن کی تعلیم چار آدمیوں سے حاصل کرو, عبداللہ بن مسعود, ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم, ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم. عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود کی قرآت کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. پھر شامی مدرسہ ان کے زیر نگرانی تعمیر ہوا, یعنی انہوں نے وہاں پر اس کو بہت فروغ دیا شامی مدرسے کو. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کو شام کا گورنر بنانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا. جب عمر رضی اللہ نے اس پر بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے شام بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو میں وہاں صرف قرآن کی اور سنت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں اور انہیں نماز پڑھانا چاہتا ہوں. تو عمر رضی اللہ اس بات پر راضی ہو گئے. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا علم کہا جاتا ہے کہ اس قدر ماشاءاللہ ان کے اندر علم کا شوق تھا پھیلانے کا, اور علم سے ان کو اس قدر محبت اور شغف تھی کہ جس کی بنا پر وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھی. یعنی اتنا وہاں کے لوگ ان کو چاہتے تھے, دمشق کے لوگ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو. ایسے لوگ وہاں جمع ہوئے جو علم سیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے. کوئی حدیث کا مطلب سمجھنا چاہتا تو ابو دردہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے اور کبھی ان کا دل نہیں بھرتا تھا. یعنی لوگ پوچھ پوچھ کر تھک جاتے تھے لیکن وہ حدیث کا علم دیتے دیتے تھکتے نہیں تھے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو حلقہ تھا, علمی حلقہ, خصوصاً قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے بہت وسیع ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو واعظ دینے میں بھی بہت صلاحیت بخشی تھی اور ان کا واعظ, یعنی جو ان کی تقریر ہوتی تھی, بہت ہی بہترین ہوا کرتی تھی. پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, ان کو یمن میں بہت شہرت حاصل ہوئی. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قرآن کی وجہ سے بہت ہی مشہور تھے. خود اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی تھی اور جنہیں اللہ کے رسول نے رخصت ہوتے وقت کہا تھا کہ تم فتویٰ دینا, اور جس پر اللہ کے رسول خوش ہوئے تھے الحمدللہ ان کے جواب پر. تو آپ کو سوچنے کہ ان کی سیرت کیسی ہوگی. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ خواتین معاذ بن جبل جیسے سپوت پیدا کرنے سے قاصر ہیں, یعنی اب کوئی ایسا پیدا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, کتنا بڑا آنر ان کو ملا. یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت معاذ بن جبل کو ابراہیم خلیل اللہ سے تشبیہ دیتے تھے. سبحان اللہ, یعنی وہ ایسے تھے معاذ رضی اللہ عنہ. اور یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ اصل میں یہ تھی کہ ان کی علمی خدمات, ان کے اندر وہ جو ایک ملکہ حاصل تھا ان کو کسی معاملے کو اس کا حل اخذ کرنے کے لیے کسی مسئلے پر, فقہ میں ان کی جو مہارت تھی, کہتے تھے کہ فقہ میں وہ بالکل امتیازی شان کے مالک تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. بہت ہی بہترین فتویٰ دیتے تھے ماشاءاللہ, یعنی ہر کوئی ان کے فتوے کو مانتا تھا. اور ان کی جو وہ سوچ, ان کا جو انداز فکر تھا, جو اسلامی سوچ تھی, اور ان کی کردار کی بلندی, اور اس میں ان کی پختگی یعنی مہارت, یہ تمام چیزیں تھیں جس کی بنا پر ان کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا. کہا رہے تھے کہ کیسے کیسے مسائل آتے تھے, عجیب عجیب مسائل سامنے آئے, لیکن معاذ بن جبل نے اس کا اتنا بہترین حل پیش کیا کہ ہر کوئی ان کا معترف ہو گیا. سبحان اللہ, آپ سوچے کیسے شخصیت ہوں گے وہ. اور اسی بنا پر ایک واقعہ ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے معاذ بن جبل کا, کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا 11 سال یا 13 سال کا تھا. تو انہوں نے اپنے بچے کی تربیت ایسی کی تھی, بیٹے کی تربیت, کہ جب دونوں گفتگو کر رہے تھے تو دونوں قرآن کے انداز میں اور قرآن کی آیات سے گفتگو کر رہے تھے ماشاء اللہ. یعنی بیٹا بھی ان کو برابر جو دلیل دے رہا تھا اور جو جواب دے رہا تھا وہ قرآن کی آیات سے. آپ سوچیں کہ 9, 10 یا 11 سال کی عمر میں بیٹے کے اندر یہ صلاحیت ماشاء اللہ, انہیں قرآن پر کتنا عبور حاصل ہوگا. پھر تمام صحابہ جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے مخصوص جگہوں پر یہ مفتی کا عہدہ انہوں نے دیا اور گورنر بنایا, تو یہ دراصل ان کی سمجھ بوجھ کی بنا پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی شان عطا کی تھی. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور معاذ اور ابو دردہ, ان لوگوں کی احادیث سننے کے لوگ بہت شوقین ہوا کرتے تھے. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے واقعات پتہ چلتے ہیں. لوگ بے چین رہتے ان کی بات سننے کے لیے اور کہتے کہ لوگوں ہمیں دو دانشوروں کی روایت سناؤ, لوگ پوچھتے کہ وہ دو دانشور کون ہیں، تو جواب آتا وہ دونوں معاذ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما ہیں. اور یقین جانے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی کوششیں بہت زیادہ تھیں، دمشق میں انہوں نے علم کو بہت فروغ دیا ماشاءاللہ، اور یمن میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے. کہا رہتے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب مقام جابیہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو معاذ بن جبل کے پاس جائے. سبحان اللہ. تو ایسی تمام صحابہ کرام کو انہوں نے مختلف جگہوں پر بھیجا. مصر میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر عبداللہ بن مسعود کو بھی وہاں پر کچھ دن کے لیے بھیجا. تو یہ وہ اہم مدارس تھے جہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے علم کو مزید فروغ دیا، اور جس کی بنا پر یہ علم جو ہے پھیلتا چلا گیا. کہا رہتے کہ جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، یعنی اسلامی جو علاقے ہیں فتح ہوتے چلے گئے اور بہت زیادہ علاقے فتح ہو گئے، تو اس وقت چھاونیاں بنائی گئی، یعنی فوجیوں کو رہنے کے لیے ایسے نئے نئے شہر آباد کیے گئے جہاں فوج رہا کرتے تھے. تو وہاں پر پھر وہ ان چھاونیوں میں بھی انہوں نے خصوصی انتظام کیے کہ وہاں پر وائزین کو، یعنی ایسے تقریر کرنے والوں کو، ایسے معلموں کو بھیجا جو انہیں دین کی تعلیم دیا کرتے تھے تاکہ وہ خالی نہ رہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو کہ اللہ کی دین کی طرف دعوت دینے والے لوگ تھے. ایسے لوگوں کو ان مفتوحہ علاقوں میں بھیجا جو کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتاتے، یعنی ایک رب کی بات ماننے کے لیے، ایک رب کی عبادت کے لیے. اور ایسے خطیبوں کو انہوں نے وہاں پر بھیجا جو لوگوں کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، جو نان مسلم تھے، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنی اصلاح کا کام کریں. اور یہ بھی ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جن معلموں کو اور مفتیوں کو دین کی تعلیم اور فتوی دینے کے کام سونپ رکھا تھا، ان کے لیے انہوں نے بیت المال سے وظیفہ بھی مقرر کیا تھا. ظاہر سی بات ہے جو لوگ اپنا پورا وقت لگا دیں دین کی راہ میں، اب انہیں ان کی ضروریات زندگی کے لیے تو کچھ چاہیے نا. ہمارے پر کیا کانسیپٹ ہے کہ اچھا جو دین کا کام کرے گا یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، تو اب وہ فری میں یہ کام کرے یا کم قیمت پر کام کرے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کی مسجدوں کے امام ہیں، مفتی ہیں یا پھر مؤذن ہیں؟ آپ دیکھیں سب سے کم تنخواہ ان لوگوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ یعنی ایک دنیا دار شخص جو کہ اگر کچھ کام کرتا ہے اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو اس کو تو بہت زیادہ سیلری ملے. اور ایک شخص جو کہ مؤذن ہے، مفتی ہے یا پھر امام ہے، جس کو پانچوں وقت وہاں آتے رہنا پڑتا ہے نماز پڑھانے کے لیے یا خطبہ دینے کے لیے یا پھر اذان دینے کے لیے، اس کی تنخواہ میں اتنی کم مقرر کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے ایسے لوگوں کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے جن کو انہوں نے خود یہ کام سونپ رکھا تھا. کچھ معلموں کو انہوں نے اسپیشل چھوٹے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے رکھا تھا، اور کہا رہے کہ ان کو 15-15 درہم ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا، اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ. تو انہوں نے چھوٹے بچوں کو جو لوگ تعلیم دیتے تھے ان کے لیے اسپیشل وظیفہ مقرر کر رکھا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ سب کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی علم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں پر لا علمی بہت پائی جاتی ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، اور اگر کوئی علم ہے بھی تو وہ غلط علم ہے. یعنی جو سورس آف نالج ہے وہ اتھینٹک ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پر جو آج کل علم ہے وہ سب جاہلیت پر مبنی ہے زیادہ تر. اکثر لوگوں کے پاس جو علم ہے اس کی کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں ہیں اور اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ رسم و رواج اور بدعت ان کا خاتمہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو صحیح علم بہت زیادہ ضروری ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کتنا اس کو اہم جانا، اور انہوں نے اپنے دور میں کس طرح سے علم کو فروغ دیا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کی ضرورت میرے پاس زیادہ ہے، لیکن میں تم لوگوں کو اپنی ذات پر مدینہ میں رہنے پر ترجیح دیتا ہوں عبداللہ بن مسعود کو تم لوگوں کے لیے، کہ یہ عبداللہ بن مسعود جائیں اور تم کو دین کا علم دے پہنچائیں. تو وہ اپنا اہم فرض سمجھتے تھے، اسی لیے وہ شہروں اور دیہاتوں میں دینی معلم بڑی کثرت سے بھیجا کرتے تھے. وہ اپنے گورنرز کو جو ان کے عہدیدار تھے ان کو اس بات پر خاص طور سے زور دیتے کہ دین کی اشاعت، اہمیت، ضرورت، اس کو تم عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو تاکہ لوگوں کے اندر علم کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. پھر یہ بھی گورننس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ گورننس نے کہا کہ جو گورنر ہوتے تھے ان کے زمانے کے جو عہدیدار ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ تاکید ملتی عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ ہم لوگوں کو دینی مسائل اچھی طرح سمجھائیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو کہ بہت مشہور صحابی ہیں اور فقیہ ہیں، ان کو اہل بصرہ کی طرف بھیجا تاکہ ان کو دینی مسائل سکھائیں، اور یہ جو ہے وہاں پر فتوی دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ انہوں نے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں حکم دیا کہ ایک جامع مسجد بناؤ. اسی طرح مختلف قبائل میں مساجد کی تعمیر پر خاص زور دیا اور حکم دیا کہ جمعہ کے دن سب مسلمان جامع مسجد میں جمع ادا کریں تاکہ وہ لوگ صحابہ کرام کے ذریعے سے مسائل دین سے واقف ہو جائیں. سعد بن ابی وقاص اور گورنر مصر کو جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے ان کو بھی یہی احکامات جاری کیے، اور لوگوں سے کہا کہ مسجدوں میں تعلیم کو عام کرو، اور اگر مسجدیں ناکافی ہوں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ مدارس بھی بناتے چلے جاؤ. اور تمام کمانڈرز کو حکم دیا کہ جتنے بھی جو مفتوحہ علاقے جہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے. سب سے پہلے وہاں پر مسجدوں کی تعمیر کی جائے اور ان مسجدوں کے ذریعے سے اسلامی کلچر کو عام کیا جائے تاکہ مقامی لوگ اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور ان پر اسلام کا اثر پڑے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو مساجد تھی یہ علم و معرفت کا گہوارہ بن گئی جگہ جگہ. ان کے حکم سے بننے والی مساجد کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی دینی دانشگاہیں بن گئی, یعنی ہم ان کو یونیورسٹیز کہہ سکتے ہیں. یعنی مسجد کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بڑی یونیورسٹی کہلاتی تھی. یہی وہ مسجدیں تھیں جہاں پر اسلامی تاریخ کے پہلے شروع سے لے کر آخر تک کے واقعات کو بیان کیا جاتا. یہ پہلے علمی ادارے تھے مسجدیں جہاں سے تعلیم کا کام یا سلسلہ جاری ہوا. انہی مسجدوں سے جو عمر رضی اللہ عنہ کے وہاں سے حکم نامے آتے, جو منشور ہوتا اس کو وہاں سے پھیلایا جاتا اور یہیں سے پھر تمام علم جو ہے آگے پھیلتا چلا جاتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو انتہائی محنت اور لگن سے دین کی تعلیم دی. دینی علوم کی تدریس اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی. ہو سکتا ہے جملہ آپ کے لیے مشکل ہو. یعنی جو بھی ہمارا علم ہے دینی اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے, اور جو ہمارا کلچر ہے یعنی اسلامی تہذیب ہماری. اسلام ہمیں صرف عبادت کے طریقے ہی تو نہیں بتاتا نا, بلکہ اسلام ہمیں اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا کھانا پینا ہر ایک کے آداب بتاتا ہے. ہمارا دین ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے مکمل. تو انہوں نے یہی اسلامی تہذیب کو, اسلامی کلچر کو, اس کی ثقافت کو فروغ دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ تمام چیزیں باقی رہیں گی تو اسلام بھی باقی رہے گا, ورنہ پھر ہم اگر دوسروں کی تہذیب کو اپنا لیں گے تو پھر ہماری جو پہچان ہے وہی ختم ہو جائے گی. ان کے زمانے میں مسجدوں کی تعداد جہاں پر صرف جمعہ ادا کیا جاتا ہے, جو جامع مسجدیں تھیں اس کی تعداد 12,000 تھی ماشاءاللہ. ان کے دور میں بہت سارے ایسے مرکز قائم ہوئے جہاں پر تعلیم کا انتظام تھا. انہوں نے ایسی درسگاہیں تعمیر کروائیں جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے لیے اسپیشل ان لوگوں نے ٹیچرز اسائن کیے تھے. پھر کہا جاتا ہے کہ ان درس گاہوں میں یہ تعلیمی اداروں میں اسپیشل تربیت دی جاتی تھی اور اس میں لوگوں کو ان کی عادتیں سنواری جاتی, ان کا تزکیہ کیا جاتا اور انہیں اسلامی کلچر سے, اسلامی ثقافت سے واقف کرایا جاتا. انہوں نے اپنے گورنروں کو یہ بھی لکھا تھا کہ وہ تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات سے نوازیں. انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ بچا ہوا مال قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دیا جائے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج ہمارا کیا حال ہے آپ خود سوچیں, آج ہمارے حفظ کے مدرسوں کا کیا حال ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ یعنی ڈرائنس, سب سے زیادہ سختی, سب سے زیادہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا ہے, وہ دینی مدارس میں پائی جاتی ہیں. ہمارے دینی مدارس کا حال بہت ہی عجیب سا ہے. وہاں پر سب سے زیادہ آپ دیکھیں ڈم لائٹ ہوگی, کوئی فیسلٹیز حاصل نہیں ہے. وہاں کے واش روم کا حال تو اتنا برا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پھر وہاں کا کھانا بھی آپ دیکھ لیں کہ عام ہاسٹل کی طرح وہاں کا بھی کھانا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن اکثریت کا حال یہی ہے. اور سب سے زیادہ جو کمپرمائز ہمیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے وہ ہے دینی کاموں پر. ساری جو کنجوسی ہے, ساری بچت ہم دینی کاموں کے لیے لا لیتے ہیں. یعنی ہم دین کو سچ ہم نے ڈل بنا کر پیش کر دیا ہے. جو ہمارے حفظ والے بچے ہیں یا حفظ کے مدارس ہیں یا اور بھی کوئی دینی مدارس ہیں, چاہے وہ قرآن کی تعلیم سے ہی کیوں نہ, قرآن کی تعلیم ہی کیوں نہ دی جاتی ہے وہاں پر تفسیر اور تجوید وغیرہ کی, تو وہاں پر ہم نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ وہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. وہاں پر لوگ عجیب حال میں رہ رہے ہیں جو وہاں پڑھنے آتے ہیں. نہ اسٹوڈنٹس نہ ٹیچرز کا معیار ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے. اور پھر آپ ہماری دنیاوی تعلیم میں ہمارے اسکولس کو دیکھ لیں, وہاں پر جدید تمام سہولیات سے آراستہ کمپیوٹر لیب موجود ہے. وہاں پر ہر قسم کی سہولیات اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہیں. ان کے لیے بیٹھنے کے لیے اتنے بہترین ٹیبلز اور چیئرز موجود ہیں, بہترین روشنی کا انتظام, ایئر کنڈیشن روم اور پتہ نہیں کیا کیا فیسلٹیز حاصل ہیں. اسپیشل بسز ہیں بچوں کے اسکول کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ جب دینی تعلیم کا معیار وہ ادھر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مدارس کا حال ہے, اور دنیاوی تعلیم کا معیار ہم یہ دیکھتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر لوگ کس چیز کو پک کریں گے, کس کو چوز کریں گے. لوگ تو فیسلٹیز چاہتے ہیں نا, لوگ چاہتے ہیں کہ جو جدید دور سے گزر رہے ہیں تو اس دور کی سہولیات کو وہ حاصل کریں. جو فیسلٹیز آج سارے لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ دینی مدارس کو کیوں نہیں حاصل ہے فیسلٹیز؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے دین کا معیار اتنا نعوذ باللہ گرا دیا ہے. ہم نے دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی, ہم نے دین اسلام کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہم دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں, جبکہ اسلام میں دونوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا ہے. تو لہٰذا آج ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمارے مدارس اس کا معیار کیسا ہو, وہاں پر ہمیں کیسی چیزوں کو رکھنا چاہیے. ہمارے مدارس بھی ایسے ہوں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوں, جہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز وہاں پر مہیا کی گئی ہو. ان کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا بہترین گولڈن ایرا تھا مسلمانوں کا, جو اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں کے مدارس ایسے ہوا کرتے تھے, وہاں کے سفر کے دوران جہاں پر گھر بنائے گئے تھے مسافروں کے لیے، جو شیلٹرز فراہم کیے گئے تھے اس میں ہر قسم کی فیسلٹیز موجود تھی لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے جو مسافر خانے تھے. جو یونیورسٹیز ہوتی تھیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کے لیے رہنے کھانے کا انتظام تھا، کتابیں فری تھیں اور جو فیسلٹیز وہ چاہتے، روشنی کا انتظام تھا، نہانے کا انتظام تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہر جگہ واش رومس نہیں ہوتے تھے. تو اسپیشلی جو یونیورسٹیز میں آنے والے طالب علم تھے، ہم اس کو یونیورسٹی کا نام دے رہے ہیں، ایکچولی یہ تعلیمی درسگاہیں تھیں اور وہ یونیورسٹی ہی کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر وہ ماشاءاللہ بنی ہوئی تھیں اور اس قدر ہیوج لائبریریز ہوا کرتی تھیں اور وہ تمام کتابیں ان لوگوں کو فری اویلیبل تھی ماشاءاللہ اسٹوڈینٹس کو. کھانا رہنا سب ان کا فری تھا، کیونکہ کس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ علم کے لیے اتنی قربانی دے کر آئے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر، تو وہ یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کریں. اور آج آپ ہمارا حال دیکھ لیں. تو بہرحال انہوں نے علم کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی کہ ہم کم از کم ہم یہ بیڑا تو اٹھا لیں، دل میں مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنے لیول پر جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں رکھا ہے، چاہے وہ مال ہو یا طاقت ہو جو بھی، تو اگر ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں. اگر میری استطاعت یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں شروع کر سکوں تو میں اپنے گھر میں شروع کر دوں. اگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی کہ اگر ہم کوئی ایک ہال رینٹ پر لے کر یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں تو ہم وہ کام کریں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اتنی حیثیت دی ہے کہ میں تعمیر کر سکوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی صلاحیت ہمیں دے انشاءاللہ اور توفیق دے. تو آپ میں سے جو جیسے کام کر سکتے ہیں ضرور کریں. یعنی تعلیم اگر عام ہوگی تو یقین جانیے کہ خود بخود جہالت دور ہوگی اور پھر لوگوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. حق اور باطل جب ان کے سامنے آئے گا تو خود بخود پھر وہ حق کی طرف راغب ہوں گے انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ وہ عربی زبان سیکھنے کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ عربی زبان سیکھو، یہ عقل کو پختہ کرتی ہے اور مروت میں اضافہ کر دیتی ہے. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ عربی گرامر اسی طرح سیکھو جس طرح سنن اور فرائض سیکھتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ جو بیسک نالج ہے گرامر کی وہ ہمیں ضرور آنی چاہیے. یہ نہیں کہ پھر ہم عربی میں ہی انوالو ہو گئے، گرامر میں اتنی گرامر ہمیں ضرور آئے کہ ہم اس سے کم از کم سمجھ سکے کہ اچھا یہ بات ماضی کی جا رہی ہے کہ حال کی ہے یا مستقبل کی ہے، تو اتنی گرامر ہمیں آئے. پھر وہ بھی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سب سے بری لکھائی لمبے لمبے خط کھینچنا ہے، سب سے برے قرآن تیز رفتاری سے پڑھنا ہے، سب سے اچھی لکھائی وہ ہے جو خوب واضح ہو. ان کے یہ واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ مصر سے ایک بار عمر بن عاص کا خط آیا تو اس میں ایک شخص نے الف یا مد نہیں لکھی تھی یا سین نہیں لکھی تھی، تو انہوں نے واپس خط لکھا اور عمر بن عاص سے کہا کہ اپنے کاتب کو ایک کوڑا مارو. جب کاتب کو کوڑا مارا گیا تو کاتب نے پوچھا کہ مجھے کس جرم میں کوڑا مارا گیا، تو اسے کہا گیا کہ تم نے خط لکھتے وقت سین لکھنا تم بھول گئے تھے. اب آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کتنی باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے. اور بھی کئی جگہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی انہیں کہیں خط میں لکھی ہوئی جو باتیں غلط اگر ملتی، یعنی کسی نے غلط لکھا تھا جملہ، تو وہ فوراً وہاں پر اس کو خط واپس لکھتے اور کہتے کہ تم نے فلاں فلاں جگہ غلطی کی، لہٰذا اس پر اس کو سزا دی جائے. یعنی الحمدللہ کتنے وہ چاہتے تھے کہ پرفیکشن ہو ہر جگہ، یعنی تعلیم کے تعلق سے، علم کے تعلق سے. تو کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی کوئی ایسی راہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں سے مسلمان امت کو ترقی مل سکتی ہو. یعنی مسلمانوں کے لیے عزت، قوت، ترقی، اس کا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بہت زیادہ باریکی سے کام لیتے اور اس کو اسی وقت انجام دینے کے لیے کہتے. فوج کے تعلق سے بھی وہ بہت زیادہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کی تربیت کا انتظام ہو، ان کی تعلیم کا انتظام ہو، ان کو ادب سکھایا جائے. اور ان کی یہ دور اندیشی تھی اصل میں الحمدللہ کہ وہ چاہتے تھے کہ چاہے وہ سیاست ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ہر اس میں مسلمان علم میں آگے رہیں انشاءاللہ. وہ چاہتے تھے کہ جب خط و کتابت ہو تو اس میں لوگ غلطیوں سے بچیں اور اچھے معیار کی عربی لکھیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کی زبان سے تم یہ سیکھو کہ کس طرح سے قرآن میں بہترین انداز سے کلام کیا گیا ہے. پھر شعر و شاعری سے بھی ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی. کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے اکثر وہ ایسی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر قصہ گوئی ہوتی تھی، تو ان کو وہ محفلیں بہت پسند آتی تھی پہلے جہاں پر ادب کی بات کی جاتی یا شعر و شاعری پر بات ہوتی تھی. لہٰذا وہ ایک طرح سے ماہر ہو گئے تھے اس بات میں کہ ادب کو پہچان سکیں اور ادب کو فروغ دے سکیں. کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ شعر سننے اور اصلاح کرنے کا جو ملکہ حاصل تھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ سب سے ممتاز تھے اس میں. کہا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا، اگر کوئی اچھا شعر کہتا اور وہ کتنے بھی بزی ہوتے تو وہ سامنے والے کو اس کے شعر کی داد ضرور دیتے تھے کہ تم نے بہت اچھا شعر کہا. ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ شاعر نہیں تھے لیکن اچھے شعر ضرور پسند کرتے تھے. ان کی فصاحت اور بلاغت، یعنی ان کی جو
زبان تھی وہ بہت بہترین تھی، یعنی عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرتے تو بہت اچھی عربی استعمال کرتے تھے، اور اگر لوگ شعر کہتے تو اگر کوئی غلط شعر کہتا تو اس کی تصحیح بھی کر دیا کرتے تھے، اور ایسی محفلوں کو وہ پسند کرتے تھے جس میں اچھے شعر کہے جا رہے ہوں یا ادب پر گفتگو ہو رہی ہو، اور بچوں کی تربیت میں وہ خصوصاً توجہ دلاتے تھے کہ بچوں کو شعر گوئی کا سلیقہ سکھاؤ، کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو تیراکی اور تیر اندازی سکھاؤ، انہیں حکم دو کہ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہونا سیکھے، اور انہیں بہترین معنی والے دانش مندانہ اشعار یاد کرواؤ۔ واقعی میں کتنی صحیح بات تھی، آج تو ہمارے بچے اگر علامہ اقبال کے شعر ان سے کہیں تو ان کے سر کے اوپر سے گزریں۔ اور یہ جو دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہونا، اصل میں یہ بھی ایک مہارت ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ بہادری تھی ان کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کے گورنر کو لکھا، اپنے ہر لوگوں کو اچھے شعر کہنے کی ترغیب دلاؤ، اچھے اشعار سے اخلاق کی بلندیاں اور ثواب دیدی صلاحیت اور انصاف کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے اچھے شعر کہنے کی اور سننے کی، اور کہتے تھے کہ جو اچھے شعر ہوتے ہیں اس میں یعنی بات کو اچھے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے جو سننے والے کو بھلی لگتی ہے۔ پھر کہا کرتے تھے کہ اپنی تفسیر کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے جاہلی زمانے کے اشعار بھی یاد رکھو، تاکہ کیونکہ یاد رکھیں کہ جب قرآن کی تفسیر جب بیان کی جاتی ہے تو اس میں کچھ الفاظ کے جو معنی ہیں وہ جاہلی اشعار میں شاعروں نے وہ لفظ کن معنوں میں استعمال کیا تھا، تو اسی لیے وہ لفظ کے معنی جاننے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ جاہلیت کے اشعار بھی یاد رکھو تاکہ جس کی وجہ سے قرآن کی تفسیر میں آسانی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ اور جو ان کے شاگرد خاص تھے عبداللہ بن عباس، جو کہ تفسیر میں مہارت رکھتے تھے، ان دونوں کی سوچ ایک ہی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم کتاب اللہ کی تلاوت کرو اور کسی لفظ کا مطلب نہ سمجھ سکو تو اسے عرب کے اشعار میں تلاش کرو، عربی اشعار عرب والوں کا دیوان ہے۔ تو شعر کو وہ بہت پسند کرتے تھے اگر وہ اچھے شعر ہوں، اور انہوں نے اس کے لیے کچھ اصول بھی بنائے تھے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ شعر سے اشعار کی وجہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اگر لوگ سمجھنے والے ہوں اور اشعار سمجھتے ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری ایک تقریر کا جو لب لباب ہے وہ ایک شعر میں سمویا جا سکتا ہے، اور شعر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، یعنی بہت لمبی بات آپ سمجھے ایک چھوٹی سی چیز میں آپ نے بیان کر دی۔ اور علامہ اقبال کے شعر اس میں بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بعض اشعار تو ان کے قرآن کی آیات کی تفسیر میں ہے ماشاءاللہ، تو ہمیں ضرور اس کے بارے میں کبھی مطالعہ کرنا چاہیے، کسی سے سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگ پہچانے جاتے ہیں اشعار سے، وہ جیسے آتا ہے نا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ علامہ اقبال کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں الحمدللہ سیکھنے والی بات ہی ہے، انہوں نے جو اس کے تعلق سے جو کچھ اصول مرتب کیے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ شعر و ادب، اگر کسی کو اس سے دلچسپی ہے شعر و ادب سے، تو وہ اس بارے میں ان چیزوں کا خیال رکھے، ایک تو ہے سچائی، یعنی جھوٹ بات نہیں ہونی چاہیے اشعار میں، دوسرا جدت، یعنی کوئی نئی طرح کے اشعار ہونے چاہیے، ایک ہی پرانے سے اشعار وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کہتے تھے کہ اس میں مضبوط دلائل ہوں، محکم ہوں، اور ایسے بہترین پیرائے میں بیان کیے جائیں جو سامنے والا سن کر اس کا قائل ہو جائے۔ پھر اسلامی اخلاقیات کا لحاظ ہو، جیسے کہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی لوگ بری ہو سکتے ہیں برائیوں سے جو اپنے اشعار میں جھوٹ نہ بولیں، یہ مبالغہ آرائی سے کام نہ لیں۔ پھر ان کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر و ترقی ہوئی، مسجد نبوی کو بہت بڑے پیمانے پر تعمیر کیا گیا، یعنی اس کو بڑھایا گیا، راستوں کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ، جو جانے آنے کے راستے تھے اس کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے بہت زیادہ حصہ لیا۔ اسلامی جو بیت المال تھا اس کا اکثر مال جو ہے راستوں کو بہتر بنانے میں خرچ ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت سے اونٹ والوں کو مقرر کیا جن کے پاس اونٹ تھے، اور ان کو یہ ذمہ داری تھی کہ وہ راستوں میں جگہ جگہ کھڑے رہیں، جن کے پاس سواری نہ ہو ان کو فری سواری مہیا کر دیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دار الدقیق کے نام سے ایک بہت بڑا گودام بنوایا، جہاں ہر وقت ستو، کھجورے، منقہ اور زندگی کی جو ضروریات کا سامان ہے وہ موجود رہتا تھا، اور مسافروں کو وہ دیا جاتا تھا یا جو غریب لوگ آتے تھے ان کو دیا جاتا تھا۔ پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پورے راستے تھے مسافروں کے لیے بہت آسان بنا دیے گئے، کیونکہ سفر حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، اور چونکہ مدینہ دار الخلافہ تھا تو لوگوں کو وہاں آنا پڑتا تھا، تو لہٰذا وہ راستے بہت آسان بنا دیے گئے۔ بہت نئے نئے شہر انہوں نے آباد کیے، راستوں کو بہتر بنایا، راستوں میں آسانیاں فراہم کی، مسافر خانے بنائے، بہت ساری چیزیں ان کے زمانے میں، ان کے دور میں الحمدللہ نئی نئی آئیں جس سے لوگوں کو سہولت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں جب انہوں نے مسافر خانے بنائے تو جہاں پر سایہ فراہم کیا جاتا تھا، پانی کا انتظام تھا، اور بھی بہت ساری سہولیات تھیں۔ کئی انہوں نے برج بھی بنانے لگائے جو شہروں کے درمیان، جہاں پر راستہ نہیں تھا، یعنی زمینی راستہ نہیں تھا، تو وہاں پر انہوں نے نہروں پر پل تعمیر کروائے تاکہ لوگ آسانی سے جا سکیں۔ پھر چھاونیوں کی تعمیر ہوئی، چھاونیاں ان شہروں کو کہتے ہیں جہاں پر فوجی رہا کرتے ہیں، یعنی چونکہ یہ ہو سکتا ہے شہر نہ بھی ہو، تو یہ الحمدللہ بہت زیادہ تعمیرات ہوئی اور اس میں خصوصی انہوں نے توجہ دی۔ بصرہ، کوفہ، یہ سارے شہر انہیں کے دور میں بہت زیادہ ان شہروں نے شہرت پائی اور یہ شہر آباد ہوئے. پھر وہ اپنے لوگوں کو اس بات سے بھی ڈراتے رہتے تھے کہ تم دنیاوی خوشحالی میں انوالو نہ ہو جاؤ. بہت زیادہ عمارتیں بنانے کے پیچھے رہنے والے لوگوں کی وہ اصلاح کرتے اور کہتے کہ فضول خرچی نہ کرو اور اپنی پوری زندگی عمارتیں بنانے میں نہ لگا دو. آج ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اکثر لوگوں کی زندگی آپ دیکھیں گھر بنانے میں گزر جاتی ہے. اتنے لمبے چوڑے بنگلے بنائے جاتے ہیں جہاں انسان رہ بھی نہیں پاتا زیادہ. تو ضرورت کے تحت بنائیں، بہت بڑے بڑے گھر بنانے سے کوئی اتنا فائدہ نہیں ہونے والا. پھر سنت کی اتباع کا بہت زیادہ وہ حکم دیا کرتے تھے. اس سلسلے میں وہ اسپیشل لوگوں پر توجہ دیتے اور ان کی تربیت کرتے تھے. قحط سالی کے دوران ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بہترین اپنی حکمت عملی سے قحط پر بہت جلد قابو پا لیا. جس سال قحط آیا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو دوسرے شہروں کے گورنرز تھے تو ان کو خطوط لکھے اور ان سے مدد منگوائی. جیسے کہ مصر سے عمرو بن عاص نے بہت زیادہ غلہ بھیجا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ فکر نہ کیجئے، میں اونٹوں کی ایسی قطار بھیجوں گا غلے سے لدی ہوئی جس کا ایک اونٹ مدینہ میں اور ایک اونٹ میرے پاس ہوگا. سبحان اللہ، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے مدد بھیجی تھی. اور بھی بہت سارے، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے بھی مدد بھیجی مدینہ. سب کے قحط سالی وہاں پر تھی. پھر ان کے زمانے میں جو محکمہ مالیات تھا اس کو بھی بہت فروغ ملا. ان کا جو خرچ کرنے کا انداز تھا وہ کس پر پہلے خرچ کرتے تھے، جو سابقون الاولون تھے ان کو زیادہ وظیفہ ملتا تھا، یہ جو بدری صحابہ تھے ان کو بھی زیادہ دیتے تھے. جو غریب لوگ تھے ان کو اتنا زیادہ وہ دیا کرتے تھے جس کی بنا پر وہ مالدار ہو جاتا اور اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. زکوٰۃ کی آمدنی آتی تھی، خراج اور جزیہ. جزیہ اسے کہتے ہیں جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے انڈر رہتے ہیں، اور وہ اس لیے لیا جاتا ہے جزیہ کہ اس کے بدلے میں ان کو حفاظت دی جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، ان کا پروٹیکشن مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتا ہے، اسی بنا پر ان سے جزیہ لیا جاتا ہے. تو یہ جزیہ یہ بھی ایک آمدنی تھی، خراج یہ بھی ایک آمدنی تھی جو کہ زمینوں سے آتی تھی، اور پھر بیت المال تھا جہاں پر زکوٰۃ جمع ہوتی تھی. اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ بھی ان کا بہت بہترین تھا. انہوں نے اسپیشلی صحابہ کرام کو دور دراز کے علاقوں میں بھیجا کہ وہ زمینوں کا حساب لگا کر آئے اور کس پر کتنا جزیہ نافذ کریں، کس کی کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ سب انتظامات انہوں نے کروائے. ان کے زمانے میں زمین کو ناپا گیا اور پتہ چلا کہ کتنا حصہ مسلمانوں کے انڈر میں ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے الحمدللہ. تو بہرحال بہت ساری اصلاحات ہوئی ان کے زمانے میں. ماہرین فن کی وہ بہت عزت کرتے تھے، یعنی جو لوگ نئی نئی کوئی چیز تعمیر کرتے اس پر ان کو اسپیشل وظیفہ دیتے، اسپیشل انعام دیتے. یعنی جو لوگ اگر کسی فن میں ماہر تھے تو ان کو وہ ابھارتے تھے اس پر مزید اور ان کو وظیفے بھی دیتے تھے. ریکارڈ رکھنے کی ابتدا بھی انہی کے زمانے میں ہوئی. بحرین سے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 500,000 درہم لے کر حاضر ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ کہتے کہ انہوں نے مجھ سے وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کیے، میں نے سب حالات ان کو سنا دیے. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا لائے ہو، میں نے کہا کہ 500,000 درہم. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بہت تعجب سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 اور 1,00,000. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، جاؤ سو جاؤ، صبح کے وقت میرے پاس آنا. جب صبح ہوئی تو میں عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا 500,000 درہم لایا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا، معلوم ہے تم کیا کہہ رہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، 1,00,000 اور گنتے گنتے 500,000 پورے کر دیے. کہتے ہیں کہ میں انگلیوں کے ساتھ شمار بھی کرتا رہا. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ سب پاکیزہ مال ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے تو بس اسی چیز کا علم ہے جو میں نے عرض کر دی. تو عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں، ہمارے پاس بہت زیادہ مال آیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم جیسے چاہو ناپ کر یہ گنتی کے حساب سے تم پر تقسیم کر دوں. اس وقت ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے اجمی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اموال کا ریکارڈ رکھتے ہیں. اس آدمی کی بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ریکارڈ رکھنے کی خواہش ظاہر کی. تو ان کے زمانے میں ریکارڈ رکھنے کا انتظام ہوا. جو نیو بورن بیبیز تھے ان کے وظیفے مقرر کیے گئے. پھر یتیموں کی خبر گیری کے لیے اسپیشل ایک شعبہ تھا، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اس کا جو ہے حل بھی نکالا جاتا. اور بہرحال ان کے زمانے میں بہت زیادہ مسلمانوں کی ترقی ہوئی الحمدللہ، اور خصوصاً علم کے جو چشمے تھے وہ بہت زیادہ پھیلتے اور پھولتے چلے گئے الحمدللہ. علماء کا احترام بہت زیادہ ہوتا تھا اور علم کی اشاعت میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. کہا جاتا ہے کہ جب شام کا علاقہ فتح ہوا تو یزید بن ابی سفیان نے عمر بن خطاب کو لکھا کہ شام کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، دور دور تک شہروں کے شہر لوگوں سے بھر گئے ہیں، اب ایسے معلمین کی اشد ضرورت ہے جو انہیں قرآن کی تعلیم دیں اور شرعی مسائل سے آگاہ کریں، اس مقصد کے لیے آپ میری مدد فرمائیں. یہ خط پڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل، عبادہ بن سامد، ابو دردا کو شام روانہ کیا اور انہیں تاکید کی، تم سب سے پہلے حمص شہر سے تعلیم کا آغاز کرنا، تم وہاں مختلف اقسام کے لوگ پاؤ گے، ان میں سے بعض علم کے فوری حصول کی زیادہ بہتر، یعنی ان کے اندر یہ کوالٹی ہوگی کہ وہ زیادہ علم حاصل کر سکتے ہوں گے، تم سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کو تعلیم کے لیے منتخب کرنا.
جب تمہیں تسلی ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی وہاں رہے جبکہ دوسرا دمشق اور تیسرا فلسطین چلا جائے. اور ان لوگوں نے ایسے ہی کیا, وہ سیدھے حمص پہنچے. جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ لوگ مناسب علمی سطح پر پہنچ گئے ہیں تو عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں رک گئے جبکہ ابو دردہ دمشق اور معاذ بن جبل فلسطین روانہ ہو گئے. آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین وہ رائے دیا کرتے تھے کہ جب لوگوں کو تمہیں علم پہنچانا ہی ہے تو تم کیا کرو, پہلے ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو علم حاصل کرنے کے زیادہ شوقین ہو, جو زیادہ علم لینے کے اندر ان کے اندر طاقت موجود ہو کہ جو زیادہ علم لے سکیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ حصول علم بھی عبادت ہے. کہا تھا کہ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ وہ کسی مسئلے پر گفتگو کرتے بیٹھے تھے تو رات کا کافی حصہ گزر گیا. تو ابو موسیٰ شریف نے کہا کہ چلیے اب تہجد پڑھ لیتے ہیں, عبادت کا وقت ہو گیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ابھی بھی عبادت ہی میں تھے. فن خطاطی اور املا کا اہتمام انہوں نے کروایا. تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عربی رسم الخط کی غلطی پر وہ سرزنش کرتے, جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا اگر کوئی کاتب غلط لکھتا تو اس کو سزا دی جاتی تاکہ وہ صحیح خط لکھ سکے. اور شعرا کی تعریف وہ کرتے, اچھے شاعروں کو اپریشیٹ کرتے. ازواج مطہرات کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے. اور ان کے زمانے میں خاص طور سے جو پتہ چلتا ہے کہ جو بھی عہدے دار اگر وہ معذول ہوتا یا اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان کے دور کی ہم نے یہ خوبی دیکھی کہ کوئی حکمراں کوئی گورنر کسی پچھلے گورنر کی سابقہ گورنر کی کبھی کوئی غیبت نہیں کرتا تھا, کسی نے کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کی. سبحان اللہ کتنا بہترین دور تھا ماشاءاللہ. اور اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اس میں شفا ہے, لوگوں کا ذکر چھوڑ دو اس میں بیماری ہے. اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خلوت نشینی کی عادت ڈالو. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم پوری طرح تو نہیں کور کر سکتے, اور اب یہیں تک ہم ختم کرتے ہیں. بس ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے اور ان کے بارے میں صحابہ کرام کی کیا رائے تھی ان کی شہادت کے بعد, بس اتنا حصہ ہم لوگ کور کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو جنگوں کا حصہ ہے ہم وہ پورا چھوڑ رہے ہیں, جو بعد کے جو صحابہ کرام آئیں گے اس میں خود بخود وہ واقعات آ جائیں گے, جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہیں, زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہ, یا اور بھی باقی صحابہ کرام ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے تعلق رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے واقعات میں خود بخود یہ جنگوں کا ذکر آ جائے گا. تو لہٰذا ہم وہ تمام جنگوں کے واقعات چھوڑ رہے ہیں, صرف اب اگلی کلاس میں ہم ان کی شہادت کا واقعہ اور ان کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال ہم پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.